الحمد لله الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون صدق الله العظيم وعن انس رضي الله تعالى عنه قال قلما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان قال لا ايمان لمن لا امانه له ولا دين لمن لا عهد له او كما قال صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي محترم حاضرین, آج آپ کی اس مسجد میں دو خطبے ہوں گے. ایک خطبہ جمعہ اور ایک نماز جمعہ کے بعد خطبہ نکاح. خطبہ جمعہ کی غرض و غایت کیا ہے یہ میں اس خطبہ جمعہ سے قبل عرض کرنا چاہتا ہوں, اور خطبہ نکاح کا مقصود کیا ہے وہ انشاءاللہ نماز کے بعد جب عقد نکاح مسنونہ کی محفل منعقد ہوگی تو اس وقت عرض کروں گا. سب سے پہلے یہ اصولی بات جان لیجئے کہ یہ خطبات رسمی نہیں ہیں. ہمارے دین میں کوئی کام بھی محض رسمن نہیں ہے, ہر حکم کے پیچھے حکمت ہے. ہر کام جو ہے وہ کسی نہ کسی مقصد اور کسی نہ کسی مصلحت کے پیش نظر ہے. یہ بھی اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تکمیل دین کا ایک مظہر ہے کہ جہاں احکام دیے گئے وہاں حکمتوں کی تعلیم بھی دی گئی. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں حضور کی چار مرتبہ یہ شان بیان ہوئی کہ یعلمہم الکتاب والحکمۃ, وہ تعلیم دیتے ہیں کتاب کی بھی اور حکمت کی بھی, اور کتاب سے بالعموم مقصود احکام ہے. اس لیے کہ قرآن مجید میں, جن حضرات کو قرآن مجید سے کچھ ذہنی مناسبت ہے وہ جانتے ہیں کہ اکثر جہاں کوئی حکم دیا جاتا ہے تو وہاں لفظ کتب آتا ہے, کتب علیکم القتال, کتب علیکم الصیام, کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ. تو کتبہ کا لفظ آتا ہے کسی شے کی فرضیت کے لیے. تو جو احکام دیے گئے, جو چیزیں فرض کی گئیں, وہ گویا کہ الکتاب ہے. پھر ان میں جو حکمتیں پیش نظر ہیں وہ ہے حکمت, جس کے بارے میں سورہ بقرہ میں فرمایا وَمَنْ يُوتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا, جسے یہ حکمت عطا ہو گئی اسے تو خیر کثیر عطا ہو. یہ گویا کہ تعلیم و تربیت نبوی کا سب سے اونچا درجہ ہے. يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. ہم نے بدقسمتی سے, جو ہمارا کئی صدیوں کا ایک عرصہ ہے زوال کا, تو ہم نے یہ کہ بہرحال یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ اعمال کا ڈھانچہ برقرار رکھا, مساجد ہیں, نمازیں ہیں, خطبات ہیں, اذانیں ہو رہی ہیں, لیکن اگر آپ غور کریں گے تو اکثر و بیشتر چیزوں میں صورت یہ واقع ہو چکی ہے کہ سب کے نہیں تو اکثر لوگوں کے نزدیک یہ محض رسومات بن کر رہ گئے. جیسے کہ اقبال نے کہا ہے بڑے خوبصورت انداز میں کہ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. حضور کا اصل میں یہ بڑا ہی ایک فطری طریقے تعلیم و تربیت تھا کہ جہاں مسلمان کسی تقریب سے جمع ہوتے تھے، کوئی علیحدہ سے جلسہ عام نہیں بلائے جاتے تھے، بلکہ جو بھی تقریبات ہیں فطری ہیں، اب یہ نکاح کا شادی بیاہ کا موقع ہے، لوگ جمع ہی ہوں گے، اسی طرح میت کا غمی کا کوئی مرحلہ ہے، لوگ جمع ہوں گے، تو حضور خطبہ ارشاد فرماتے تھے وہاں بالکل فطری انداز، اور انہی میں آپ کی تعلیم، آپ کی تربیت اور آپ کا وہ تمام تزکیہ نفس کا عمل جو ہے وہ اسی طور سے فطری طور پر سر انجام پا جاتا ہے. جمعہ کا معاملہ اس میں خاص ہے، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید میں ایک مکمل سورت ہے سورہ جمعہ. بہت شاد ایسا ہوا ہے قرآن مجید میں کہ سورتوں کے ناموں کا کوئی براہ راست تعلق اس کے مضامین سے ہو. عام طور پر یہ نام صرف علامت کے طور پر ہوتے ہیں. سورہ بقرہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سورت میں گائے کی اناٹومی یا فزیولوجی بیان ہوئی ہے، بلکہ ایک جگہ گائے کا واقعہ آ گیا ہے تو سورہ بقرہ نام ہو گئے. لیکن بعض سورتیں ایسی بھی ہیں کہ جن کے ناموں کی ان کے مضامین سے گہری مناسبت ہے. سورہ جمعہ بھی انہی مستثنیات میں سے ہے. اس پوری سورت کا مضمون اگر ہم دیکھیں گے تو وہ جمعے کی حکمت اور احکام پر مشتمل ہے. بلکہ عجیب بات یہ کہ حکمت پہلے بیان ہوئی، حکم بعد میں دیا گیا. اس سورہ مبارکہ کی 11 آیات ہیں، 8 پہلے رکوع میں ہیں، وہ حکمت جمعہ پر مشتمل ہے، اور 3 ہیں دوسرے رکوع میں، وہ حکم جمعہ پر. ان میں سے پہلی آیت سے میں نے اپنی گفتگو آج شروع کی تھی تلاوت سے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اہل ایمان، جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعے کے دن تو لپکو نماز کی طرف، ہم تن متوجہ ہو جاؤ اللہ کی یاد کی طرف. لفظی ترجمہ ہوگا دوڑو اللہ کی یاد کی طرف، لیکن چونکہ حضور نے نماز کے لیے دوڑ کر آنے سے منع کیا ہے، اس میں وہ وقار نہیں ہے کہ جو اسلام چاہتا ہے کہ اہل ایمان میں ہونا چاہیے. یہ کچھ ہلکا پنسا ہے، لہذا ہم یہاں ترجمہ کریں گے لپکو، ہم تن متوجہ ہو جاؤ. کس چیز کی طرف؟ اللہ کی یاد کی طرف. اب اللہ کی یاد سے مراد ایک تو نماز بھی ہے. سورہ طہٰ میں فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے. لیکن یہاں خاص طور پر جو ہے وہ خطبہ جمعہ مراد ہے، اس لیے کہ نماز تو ظہر کو بھی ہوتی ہے، بقیہ 6 دن ہم ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، اس کی 4 رکعتیں ہیں. اس نماز کی جو خصوصیت ہے وہ در حقیقت اسی خطبے کی وجہ سے. یہی وجہ ہے کہ ایک روایت ہمیں ملتی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جمعے کے دن مسجدوں کے دروازوں پر فرشتے اپنے رجسٹر لے کر حاضری درج کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. جو پہلی ساعت میں آتا ہے اسے اتنا ثواب ملتا ہے جتنا ایک اونٹ کی قربانی کا، جو ساعت ثانیہ میں آئے گا اسے اتنا ثواب ملے گا جتنا کہ ایک گائے کی قربانی، جو ساعت ثالثہ میں آئے گا اس کو اتنا ثواب ملے گا جتنا ایک بکرا یا دمبا اللہ کی راہ میں قربان کر دے گا، جو چوتھی ساعت میں آئے گا اسے اتنا ثواب ملے گا کہ جیسے کسی نے ایک بکری اللہ ایک مرغی اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے، اور جو پانچویں ساعت میں آئے گا اسے اتنا ثواب ملے گا جیسے ایک انڈا اس نے خیرات کر دی. پھر حضور فرماتے کہ جب امام گفتگو شروع کر دیتا ہے تو پھر وہ فرشتے بھی اپنے رجسٹر بند کر دیتے ہیں. یستمعون الذکر، پھر وہ ذکر سننے کی طرف خود بھی متوجہ ہو جاتے ہیں. تو چونکہ ہمارے نزدیک تو قرآن کی تفسیر حدیث سے ہوگی، یہاں اس حدیث میں یستمعون الذکر جو ہے خطبے کو کہا گیا، تو معلوم ہوا کہ فسعوا الی ذکر اللہ، اس سے مراد ہے خطبے. وذروا البیع، اور کاروبار چھوڑ دو. کاروبار دنیاوی مطلقاً حرام ہے جمعے کی اذان سے لے کر اور نماز کے ہو جانے تک. اس سے آپ نے اندازہ کیا کہ جمعے کی کتنی شدت کے ساتھ یہاں اہمیت سامنے آئی. میں میں چونکہ ساری آیات تو بیان نہیں کر سکتا، وقت زیادہ چاہیے گا اور وقت ہمارے پاس کم ہے، صرف ایک حدیث اور سنا کر جمعے کی اہمیت پر میں اصل میں اس حکمت کی طرف آنا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، من ترک ثلاث جمعات بغیر عذر لیختمن اللہ علی قلبہ. یہ شدید ترین وعید ہے جو اس دنیا میں کسی مسلمان کو دی جا سکتی ہے کہ جو شخص تین جمعے متواتر بغیر عذر کے ترک کر دے گا، اللہ تعالیٰ لازماً اس کے دل پر بور لگا دے گا. آپ کو معلوم ہے یہ دنیا میں بدترین سزا ہے جو کٹر کافروں کے لیے قرآن مجید میں آئی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ. لیکن حضور یہاں فرما رہے ہیں کہ تین جمعے متواتر بغیر عذر تہاوناً، اس کی اہمیت کو کم سمجھتے ہوئے اگر ترک کر دیے گئے تو لازماً اللہ تعالیٰ اس شخص کے دل پر مہر کر دے. اب ظاہر ہے کہ اگر اس حکم کی اہمیت اتنی ہے تو حکمت بھی اتنی ہی بڑی ہوگی. یہ تو ریشیو پروپورشن کا معاملہ ہے، تناسب کا معاملہ ہے، وہ حکمت کیا ہے اس کو سمجھیے. دیکھیے سورہ جمعہ سے متصلاً قبل ہے سورہ صف، جس کا مجھے درس دینا ہے آپ کی اسی مسجد میں آج شام کو. اس سورہ صف کی مرکزی آیت ہے وہ کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت کو بیان کر رہی ہے اور تین مرتبہ قرآن میں ریپیٹ ہوئی. هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ. یہ الفاظ تین مرتبہ قرآن میں آئے بغیر ایک شوشے کے فرق. وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا اور دین حق دے کر. الہدا سے مراد قرآن. شاید کچھ یاد آیا ہو آپ لوگوں کو، میں نے اپنے اس ٹیلی ویژن پروگرام کے لیے جان بوجھ کر یہ عنوان جو ہے اختیار کیا تھا، قرآن دے کر بھیجا اور دین حق دے کر بھیجا. کس لیے بھیجا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس کو غالب کرے کل کے کل دین. اب دین ہے ایک نظام، نظام کو غالب کرنا، میں اگر مختصر ترین الفاظ میں عرض کروں گا تو یہ ایک انقلابی مشن ہے، پورے نظام زندگی کو بدل دینا. اور یہ حضور نے کر کے دکھایا. اغیار بھی مانتے ہیں ہم تو، خیر محبت اور عقیدت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، دشمنوں نے بھی مانا ہے. دی ہنڈریڈ نامی کتاب جو چار پانچ سال پہلے چھپی تھی امریکہ میں، جس میں پوری تاریخ انسانی سے 100 عظیم ترین شخصیتوں کا انتخاب ہوا اور اس کی ایک گریڈیشن بھی کی ڈاکٹر ہارٹ نے، ان میں عظیم ترین کون ہے، پھر نمبر دو کون ہے، پھر نمبر تین کون ہے، اور وہ پھر لایا نمبر ایک پر عیسائی ہونے کے باوجود حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس نے پھر یہ کہا کہ جب میں یہ عیسائی ہوں اور یہ کتاب امریکہ میں چھپ رہی ہے مینہٹن کے جزیرے میں، تو مجھے لازماً وجہ بیان کرنی پڑے گی کہ نمبر ایک پر میں کیوں لایا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا جواب اس نے دیا ہے، دس از بیکاز ہی از دی اونلی پرسن سپریملی سکسیسفل ان بوتھ دی ریلیجس اینڈ دی سیکولر فیلڈز. یہ اس لیے ہے کہ وہ واحد شخصیت ہے پوری تاریخ انسانی کی جو مذہب و اخلاق اور حکومت و سیاست ان دونوں میدانوں میں انتہائی کامیاب ہے. یہی تو مطلب ہے، اس کو کہا اقبال نے بڑے خوبصورت شعر میں کہ مصطفیٰ اندر ہرا خلوت گزید، قوم و آئین و حکومت آخری. یوں تو بہت سے راہب جو ہیں خلوت قدوں میں رہے ہیں، تپسیاں کی ہیں، ہندوستان سے بڑھ کر کس نے کی ہوں گی، ہندوستان میں رشی منی. لیکن حضور کا بھی خلوت گزینی کا تھوڑا سا عرصہ تھا غار ہرا کا، لیکن وہ کتنا پروفاؤنڈ تھا، کتنا پروڈکٹیو تھا، کتنا انقلاب انگیز تھا کہ اس کے نتیجے میں ایک نیا آئین، نئی قوم، نئی ملت، نئی تہذیب، نیا تمدن دنیا کے سامنے آیا. مصطفیٰ اندر ہرا خلوت گزید، قوم و آئین و حکومت. اب سورہ صف کا تو میں اس وقت صرف یہ حوالہ دے کر آگے جانا چاہتا ہوں. سوال یہ کہ یہ انقلاب کیسے آیا؟ انقلاب کے بارے میں یہ بات جان لیجئے کہ اس کے دو مرحلے ہوتے ہیں. پہلے ایک دعوت کے نتیجے میں ایک جماعت وجود میں آئے، ایسے لوگوں کی جماعت جو اس نظریے کو تہے دل سے قبول کریں، ان کے ذہنوں میں وہ رچ بس گیا ہو، اس کے ساتھ ان کی اتنی ٹوٹل کمٹمنٹ ہو کہ تن من دھن سب کچھ دینے کے لیے تیار، پھر وہ اتنے منظم ہو کہ کسی ایک حکم پر حرکت کر سکے. اگر ایسی جماعت وجود میں نہیں آئے گی تو انقلاب نہیں آ سکتا. آپ کوئی اور خیر کا کام کر سکتے ہیں، دعوت کا، تبلیغ کا، تعلیم کا، تدریس کا، تربیت کا، تزکیے کا، یہ سارے کام اچھے ہیں، سماجی اصلاح کا کام، سوشل ریفارم ہے، سارے ہی کام اچھے ہیں، لیکن یہ ہے کہ انقلاب اس کے بغیر نہیں آتا. دیکھیے، اس کی مثال میں باہر سے نہیں دینا چاہتا، خود انبیاء کی تاریخ سے دینا چاہتا. رسولوں کی تاریخ شروع ہوتی ہے حضرت نوح سے، ختم ہوتی ہے حضور پر. شاید مغالطہ ہو جائے بعض حضرات کو، حضرت آدم کا میں نے ذکر کیوں نہیں کیا؟ اکثر محققین کی رائے یہ ہے کہ حضرت آدم نبی تھے، رسول نہیں تھے. رسول پہلے جو ہیں وہ حضرت نوح. بہرحال اختلاف کی گنجائش ہے، یہ علمی مسئلہ ہے. ان دونوں میں ایک کنٹراسٹ آپ کو نظر آئے گا. حضرت نوح نے 950 برس تک دعوت دی. اتنی طویل دعوت تو اب کسی کی نہیں ہو سکتی، لیکن قوم مر چکی تھی، لوگوں میں کوئی رمق جو ہے حق کو پہچاننے اور قبول کرنے کی صلاحیت کی باقی نہیں رہی تھی، کوئی ریسپانس نہیں ملا، لیکن وہ اپنی دعوت دیتے رہے. اگر لوگ قبول کرتے تو ایک جماعت بنتی، وہ جماعت پھر انقلابی جدوجہد کرتی. ایک فرد تو نہیں کر سکتا، اس بات کو سمجھ لیجئے. یہی وجہ ہے کہ 950 برس کی دعوت کا نتیجہ کیا نکلا؟ معدود چند لوگ، ما آمن معہ الا قلیل، قرآن کی شہادت ہے، وہ بچا لیے گئے اور پوری قوم غرق کر. ایک اور مثال لیجئے، وہ بہت قریب کی مثال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضور سے نزدیک ترین آتے ہیں حضرت موسیٰ، مشابہت میں، صاحب امت، صاحب امت، صاحب شریعت، صاحب شریعت. حضور کی بعثتیں دو، حضرت موسیٰ کی بعثتیں بھی دو. حضور کی ایک بعثت عمومی پوری دنیا کے لیے، ایک بعثت خصوصی اہل عرب کے لیے. حضرت موسیٰ کی ایک بعثت فرعون کی طرف، ایک بعثت بنی اسرائیل کی طرف. حضور نے دعوت دی مکے میں، حضرت موسیٰ نے دعوت دی مصر میں. حضور اپنی امت کو لے کر ہجرت فرما کر تشریف لائے مدینہ منورہ، حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر آئے جزیرہ نما سینا میں، جس سینائی پینسولا. یہاں تک بالکل پیرلل بات چل رہی ہے، لیکن اگلے مرحلے پر آ کر معاملہ کیا ہوا کہ ہجرت کے بعد جیسے یہاں قتال کا مرحلہ آ گیا، اب جنگ کرو، اللہ کی راہ میں سربکف ہو کر نکلو، وہاں جب یہ مرحلہ آیا تو قوم نے انکار کر دیا. معلوم ہوا ڈیڈیکیشن نہیں تھی، کمٹمنٹ نہیں تھی. پوری قوم، اور اگر ان کی تاریخ پر ہم اعتماد کریں تو 600,000 افراد تھے جو حضرت موسیٰ کے ساتھ نکلے ہیں مصر سے. ان میں سے کم 100,000 تو ہوں گے جوان، بوڑھے، بچے، عورتیں نکال دیجیے گا. لیکن یہ کہ بزدلی کا یہ عالم ہو گیا تھا، وہ جو 200-300 برس کی غلامی رہی تھی، اس نے ان کے اندر کردار اور سیرت کی طاقت کو اتنا مزمحل کر دیا تھا کہ انہوں نے کورا جواب دے دیا کہ موسیٰ ہم میں لڑنے کی سکت نہیں ہے. ان نفیحا قومن جبارین، اس ملک میں تو بڑی زبردست قوم آباد ہے، لن ندخلہا ما داموا فیہا، جب تک وہ وہاں ہے ہم تو داخل ہوں گے نہیں. جب کچھ سمجھانے بجانے کی کوشش کی تو انہوں نے چکا سا جواب دیا، اذهب انت وربک فقاتلا انا هاؤنا قاعدون، جاؤ موسیٰ تم اور تمہارا رب جنگ کرو، ہم تو یہیں بیٹھے. نتیجہ کیا ہوا؟ وہ پروسیس وہیں رک گیا. یہ پورا قرآن مجید میں ہے، میں کہیں اور کی کہانی آپ کو نہیں سنا رہا، میں تو قرآن کا طالب علم ہوں. قرآن میں ہے کہ اگر یہ بزدلی نہ دکھاتے تو یہ ارض مقدس ہم انہیں دے چکے تھے، لیکن انہوں نے بزدلی دکھائی ہے. فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ، اب ان کی اس بزدلی کی پاداش میں یہ ارض مقدس ان پر 40 برس کے لیے حرام کر دی گئی. اب یہ اسی صحرائے تیہ کے اندر بھٹکتے پھریں گے. اسی 40 سالوں کے دوران حضرت موسیٰ کا بھی انتقال ہو گیا، حضرت ہارون کا بھی انتقال ہو گیا. انہیں اپنی آنکھوں سے دین کا غلبہ جو ہے کسی قطعہ زمین کے اوپر دیکھنا نصیب نہیں. اب اس پس منظر میں دیکھیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے وہ جماعت تیار کی، یا یوں کہیے اللہ نے انہیں وہ جماعت عطا فرما دی جن کی شان یہ تھی کہ جب بدر کا موقع آیا ہے اور حضور نے بھی لوگوں کا مورال دیکھنے کے لیے مجلس مشاورت منعقد کی، فیصلہ تو جو تھا وہ تھا اللہ کا فیصلہ تھا، لیکن حضور نے جائزہ لینے کے لیے ساتھیوں کو جمع کیا کہ ایک تو قافلہ آ رہا ہے شمال سے مال تجارت سے لدا پھندا اور اس کے ساتھ صرف 50 محافظ ہیں، اور ایک جنوب سے لشکر آ رہا ہے کیل کانٹے سے لیس، بتاؤ کدھر چلے. میرے نزدیک یہ جائزہ لینے کا اور کرنا چاہیے ہر کمانڈر کو، اپنے ساتھیوں کا اندازہ تو کرے قدم اٹھانے سے پہلے. اس وقت جو تقریریں کی ہیں مہاجرین نے ایک سے ایک بڑھ کر، لیکن اس میں خاص طور پر حضرت مقداد کی تقریر کا یہ جملہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ حضور ہمیں موسیٰ کے ساتھیوں پر قیاس نہ کیجئے جنہوں نے کہہ دیا تھا عزہ بنتا و رب کا فقاتلا اللہ ہونا پاڑ دی، ہم موسیٰ کے ساتھی نہیں ہیں، ہم محمد کے صحابی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. یہی وہ بات ہے جو سورہ فتح کی آخری آیت میں آئی ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. یہ ہے وہ جمعیت والذین معہ. بہرحال اس کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا. حضرت مقداد نے عرض کیا حضور بسم اللہ کیجئے، ہم سے کیا پوچھتے ہیں، جو آپ کا ارادہ ہو. کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے ذریعے آنکھوں کے ٹھنڈک عطا فرمائے. حضرت سعد ابن عبادہ نے کھڑے ہو کر عرض کیا رئیس خزرج رئیس انصار کہ حضور شاید آپ کا روئے سکون ہماری طرف ہو، کیونکہ زیادہ تعداد تو انصار کی تھی، پھر مہاجرین تو ویسے ہی گھر بار چھوڑ کر آ گئے تھے، وہ تو جان ہتھیلی پر لیے ہی پھر رہے تھے، ان کے بارے میں تو کوئی رائے تھی نہیں. غزوہ بدر سے پہلے جتنے حضور نے چھاپا مار دستے بھیجے ان میں سب مہاجرین ہوتے تھے، انصاری کوئی نہیں. یہ پہلا موقع تھا انصار کی شمولیت کا. چونکہ بیعت عقبہ ثانیہ میں جو بات طے پائی تھی وہ یہ تھی کہ اگر مدینے پر حملہ ہوگا تو ہم آپ کی حفاظت کریں گے جیسے اپنے اہل و عیال کی. مدینے پر ابھی تک حملہ ہوا نہیں تھا، حضور نکل کر اقدام فرما رہے ہیں، تو گویا کہ وہ کور نہیں کر رہی تھی سچویشن کو جو بھی بات طے ہوئی تھی بیعت عقبہ ثانیہ میں. تو محسوس کیا حضرت صاحب ابن عبادہ نے کہ معلوم ہوتا ہے کہ روح سکون حضور کا ہماری جانب. کھڑے ہو کر عرض کیا حضور بھول جائیے کیا طے ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا، انا آمنا بکا وصدقنا کا، ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں، ہم نے آپ کو اللہ کا رسول تسلیم کیا ہے، اب ہمارے پاس کیا اختیار ہے، جو حکم دیں. خدا کی قسم اگر آپ ہمیں حکم دیں گے ہم اپنی سواریاں سمندر میں ڈال دیں گے، اگر آپ ہمیں حکم دیں گے تو ہم برک الغمات تک جا پہنچیں گے، یمن کا آخری شہر ہے، اپنی سواریوں کو دبلا کر دیں گے لیکن وہاں تک پہنچے. تو یہ ہے بات سمجھ لیجئے کہ جب ایسے لوگوں کی، کمیٹڈ لوگوں کی، ڈسپلن لوگوں کی، فدائین کی جماعت موجود ہو جائے گی تو انقلاب آئے گا، ورنہ نہیں. ورنہ تو حضرت موسیٰ دو رسول تھے بیک وقت موجود، موسیٰ بھی ہارون بھی، لیکن پروسیس وہی رک گیا اس لیے کہ جماعت نے ساتھ نہیں دیا. اب یہاں مسئلہ آتا ہے وہ جماعت آئی کہاں سے. معلوم ہوا کہ پہلی چیز ایک جماعت کا پیدا کرنا، وہ اگر پیدا ہو جائے تو بات آگے چل جائے گی. وہ ہے کہ جس کے لیے سورہ جمعہ میں فرمایا اس کا پروسیس کیا ہے، الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. گویا کہ یہ اساسی منہاج ہے انقلاب کا. لوگوں کو جنگیں نظر آتی ہیں بدر اور احد. اکبر الہ‌آبادی نے بڑا پیارا شعر کہا ہے کہ خدا کے کام دیکھو بعد کیا ہے اور کیا پہلے، نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے غار حرا پہلے. وہ مراحل جو ہیں لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں. یہ جماعت بنی کیسے، لوگوں کے ذہنوں کو بدلنا، لوگوں کی دلی کیفیات کو بدلنا، ان کے ذہنوں میں سے غلط نظریات کو نکالنا، شرک ہو، الحاد ہو، مادہ پرستی ہو، دنیا پرستی ہو، زر پرستی ہو، دولت پرستی ہو، ان ساری پرستشوں کو نکال کر خدا پرستی، اس کا بیج بونا دلوں میں، تمام جتنی بھی طلبیں ہو سکتی ہیں تمام طلبوں کو نکال کر صرف طلب آخرت کا بیج بو دینا دل میں، یہ ہے اصل کام۔ یہ ہو تو پھر وہ لوگ وجود میں آئیں گے نا۔ ہمیں تو نظر آ رہے ہیں 313، لیکن 313 کے پیچھے محمد الرسول اللہ کی 15 برس کی محنت ہے۔ یہ ایسے ہی تو نہیں 313 وجود میں آ گئے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اب آپ غور کیجئے، یہ چار الفاظ قرآن میں 4 دفعہ آئے۔ حضرت ابراہیم کی دعا میں یہ الفاظ آئے، سورہ بقرہ کا 15 رکوع ہے، جب باپ بیٹا ابراہیم و اسماعیل جب اٹھا رہے تھے دیواریں بیت اللہ کی، تو جو دعائیں کر رہے تھے ان میں سے ایک دعا یہ بھی ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم۔ اسی سورہ بقرہ میں 18 رکوع میں فرما دیا کہ دیکھو یہی دعا ابراہیمی تھی جس کا ظہور ہو گیا ہے محمد کی بعثت کی شکل میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، دیکھو بھیج دیا ہم نے تم میں اپنا رسول، تم ہی میں سے۔ کیا کرتا ہے وہ؟ یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ۔ پھر آگے چل کر سورہ آل عمران میں فرمایا لقد من اللہ علی المومنین اس بات فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے بڑا احسان دھرا اہل ایمان پر کہ انہی میں سے ایک رسول کو اٹھایا ان کی جانب۔ وہ کیا کرتا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اور یہی آیت سورہ جمعہ میں ریپیٹ ہو گئی۔ یہ ہے اصل عمل، ذہنوں کو بدلنا، دلوں کو بدلنا، سوچ کو بدلنا، نظریات کو بدلنا، اخلاق کو بدلنا۔ یہ تبدیلی اگر نہیں ہوتی، لوگ نہ بدلیں، افراد نہ بدلیں، ان کے اندر انقلاب نہ آئے، تو باہر انقلاب کیسے آ جائے؟ ہنگامے ہو سکتے ہیں، جلوس نکالے جا سکتے ہیں، متحدہ محاذ بنا کر کسی کی ٹانگ گھسیٹی جا سکتی ہے، یہ کام ہو سکتے ہیں اور ہوتے رہے ہیں۔ مثبت کام نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس نہج سے، یہ جو منہاج انقلاب محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا کتاب کیا ہے؟ مقصد بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں نے ان دونوں چیزوں کو واضح کیا کہ سمجھ لو کہ مقصد کیا ہے یہ بھی سمجھو، اور یہ بھی سمجھو کہ اس کا پروسیس کیا ہے۔ پروسیس یہی ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تلاوت آیات، ظاہر بات ہے اس سے مراد قرآن، تعلیم کتاب قرآن، حکمت قرآن۔ معلوم ہوا ایک لفظ تو ایسا ہے اس میں یزکیہم، جس کے بارے میں گمان ہو سکتا ہے شاید قرآن سے علیحدہ کوئی شے ہے، باقی تو یہ قرآن ہی کے اجزاء ہیں۔ تو آپ نے یہ دیکھا، یہ پورا عمل گھوم رہا ہے، ریوالو کر رہا ہے قرآن کے گرد۔ اس لیے کہ مجھ سے یہ بات لے لیجئے کہ تزکیے کا ذریعہ بھی سوائے قرآن کے اور کوئی نہیں۔ یہ سورہ یونس میں فرمایا ہو اللہ تعالیٰ نے، یا ایھا الناس قد جاتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدى ورحمۃ للمؤمنین۔ اے لوگو، جان لو یہ قرآن تمہارے پاس آ گیا ہے، جو موعظہ بھی ہے، معاذ ہے، نصیحت ہے، اور شفاء لما فی الصدور، سینوں کے اندر جو روگ ہیں ان کی دوا بھی یہی۔ تزکیہ نفس کیا کسی اور چیز کا نام ہے؟ اندر کے روگوں کا ازالہ ہی تو تزکیہ نفس ہے۔ حب دولت ہے، حب دنیا ہے، حب مال ہے، حب شہرت ہے، حب وجاہت ہے، حب اقتدار ہے، یہی تو چیزیں ہیں کہ یہ نکل جائیں دل سے تو گویا کہ تزکیہ ہو گیا۔ اور ان تمام بیماریوں کا مداوا یہ قرآن مجید۔ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء یہ تو آیات اس کی، تزکیہ اس سے، کتاب یعنی احکام اس میں، حکمت وزڈم وہ بھی اس میں۔ گویا کہ پورا جو اساسی منہاج ہے انقلاب محمدی کا، اس کا ایکسس ہے قرآن مجید۔ یہی بات دیکھیے کتنی سادگی سے قومی شاعر جو ہوتے ہیں ان کی یہی تو شان ہوتی ہے کہ کتنے اونچے اونچے مضامین کتنے سادہ الفاظ میں لے آتے ہیں۔ اس کو کہا مولانا حالی نے، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخے کیمیا ساتھ. کسی کو کہا مولانا ظفر علی خان نے، اصل چیز ایمان ہے، ایمان ہو تو سب کچھ ہوگا، کہ وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئے دکانیں فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے سیپارے. ایمان کہاں ڈھونڈ رہے ہو، ایمان کا منبع، ایمان کا سب سے یہ قرآن. اور پھر جو مقام ہے علامہ اقبال کا، وہ اپنی جگہ ہے، سب جانتے ہیں کس قدر پرشکو الفاظ میں انہوں نے اس پورے فلسفے کو بیان کیا. ہاں کتاب زندہ قرآن حکیم، حامل او رحمت للعالمین، ہر سے اورا ریب نئے، تبدیل نئے، آیا شرمندہ تعویل ہے، پاس گویا ماں کے در دل مسمرس، یہ کتابیں نیس چیزیں دیگرس، جو بجان در رف جہاں دیگر شبد، جہاں تو دیگر شد جہاں دیگر شبد. یہ کتاب کیا ہے؟ اب سارے کا میں ترجمہ بیان کروں گا تو سارا وقت اسی میں نکل جائے گا، میں کیا کروں، آپ کو فارسی نہیں آتی. لیکن یہ کہ آخری دو شعروں کا مطلب سمجھ لیجیے، کہ دل میں جو میرے ہے بتا دوں صاف، یہ قرآن کتاب نہیں کچھ اور ہے. اس کا مقام کیا ہے؟ جب یہ کسی کے اندر اتر جاتی ہے، یہ کتاب جب کسی کے ذہن اور قلب میں سراہ کر جاتی ہے، تو بجا در رفت جان دیگر شبد، اب اندر اس کے انقلاب آ جائے. یہ اندر کا انقلاب، اندر کی تبدیلی، سوچ کی تبدیلی، نظریات کی تبدیلی، نقطۂ نظر کی تبدیلی، ویلیوز کی تبدیلی، اقدار کا انقلاب، یہ ہے اصل انقلاب. نیتوں کی تبدیلی، عزائم کی تبدیلی، ارادوں کی تبدیلی، کہ پہلے زندگی سے بڑھ کر عزیز متاع کوئی نہ تھی اور اب موت سے بڑھ کر عزیز ہے کوئی. یہ انقلاب ہے جو اندر آتا ہے. نشان مرد مومن بات و گویم، جو مرگ آیا تبسم مطلب ہے، تو بجا در رف جہاں دیگر شبد، جہاں تو دیگر شد جہاں دیگر شبد. یہ اندر انقلاب آ جائے تو پورے عالم میں انقلاب آ جائے گا. لیکن یہی ہے اصل مورچہ جو ہے، جو سر کرنا مشکل ہے. لیکن اس کے لیے اللہ نے ہمیں ایک آلہ دیا ہے. میں اسے کہا کرتا ہوں قرآن آلہ انقلاب ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے بدلا ذہنوں کو، اس سے بدلا سوچ کو، اس سے بدلے نظریات، تمام غلط افکار و عقائد نکال دیے، صحیح فکر، ایمان باللہ، توحید، ایمان بالآخرہ، ایمان بالرسالہ، اس کی بنیاد پر استوار کر. اچھا، غلط جو اعمال ہے وہ غلط فکر سے انہیں غذا ملتی ہے. جب غلط فکر کی جڑیں کٹ گئی تو انہیں غذا نہیں مل رہی، اب وہ پت جھڑ کے پتوں کی طرح جھڑتے چلے گا. یہ ہے تزکیہ، یہ لازمی نتیجہ ہے اس یتلو علیہم آیات. اب فضا تیار ہو گئی، اب گویا کہ خود زمین پیاسی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا قرآن مجید میں اکثر سورہ بقرہ میں احکام آتے ہیں، یسألونک یسألونک یسألونک. اب تو سوال خود کر رہے ہیں لوگ، حضور یہ حیض کا معاملہ کیا ہے، حکم ہمیں بتا دیجیے. یسألونک عن المحیض، یسألونک عن الیتامیٰ، یسألونک عن القبر والمیسر. یہ تو خود سوال کر رہے ہیں لوگ، اب اندر طلب پیدا ہو چکی، تھوسنے کی ضرورت نہیں ہے. اب تو ان کے اندر طلب ہے کہ ہمیں بتایا جائے کہ ہمارا پروردگار کیا چاہتا ہے، اس لیے کہ پروردگار پر یقین قائم ہو چکا ہے، آخرت کا یقین قائم ہو چکا ہے. ہمیں بتایا جائے آخرت کی فلاح کا راستہ کون سا ہے. یسألونک ماذا ینفقون، ہمیں بتائیے ہم کتنا خرچ کریں. یہ آپ جو بار بار دیکھتے یسألونک یسألونک یسألونک، یہ علامت ہے اس بات کی کہ جب وہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم کے ذریعے سے زمین اب تیار ہے، تو اس میں تو اب طلب ہے، وہ خود چاہتی ہے کہ اب ہمیں حکم دیے جائے. یہی تو معجزہ ہے جو حضور نے کر کے دکھایا. شراب جیسی چیز جو بھٹی میں پڑ جاتی ہے تو نکلنی آسان نہیں ہے. ہم علم طب میں کہتے ہیں کہ ہیبٹ میکنگ چیز ہے، سڈن وڈراول بہت خطرناک ہو سکتا ہے. اسی بنیاد پر پھر لائسنس ایشو ہوتے ہیں، پرمٹ ایشو ہوتے ہیں.
لیکن یہ معجزہ کر کے دکھایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے ہاں شراب اس طرح نہیں تھی جیسے ہمارے ہاں ہے, ان کے ہاں تو اس طرح تھی جیسے یورپ میں ہے. پینے کی چیز تھی ہی شراب, پانی تو کوئی پینے کی چیز نہیں تھی, مجبوراً پی لیا جائے تو پی لیا جائے. بھٹی میں پڑی ہوئی ان کی خزا کا لازمی جز, اور ایسے بھی تھے جنہیں پیتے ہوئے پچاس پچاس برس بیت گئے. لیکن جب حکم آیا ہے اس کے بعد نگاہ نہیں اٹھی اس کی طرف. کسی نے ابھی پی تھی تو اس نے حلق میں انگلی ڈالی اور قے کر دی, اور پھر نہیں. کسی کے منہ میں تھی تو کھلی کر دی, کوئی پی رہا تھا تو برتن کو. یہ کیسے ہو گیا؟ موجہ کی زمین تیار ہو چکی تھی, آبادگی تھی. یقین اللہ کا, یقین آخرت کا, یقین محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم, تین یقین بن چکے تھے. اس کے مقابلے میں پروہیبیشن ایکٹ ہے امریکہ کا, وہاں کیا ہوا؟ سارے سٹیٹسٹکس اور اعداد و شمار اور حادثے ہو جاتے ہیں, اور شراب کے نشے میں آخر انسان انسان ہے, بڑے سے بڑا شخص بھی کوئی راز اگل دیتا ہے, یہ ہوتے ہیں دنیا میں. لہذا شراب پر پابندی ہونی چاہیے. وہ پابندی تو لگی لیکن چھٹتی نہیں ہے منہ سے یہ کافر لگی ہوئی. سٹیٹسٹکس دور کے تو رہے, اعداد و شمار تو بدل نہیں گئے, کوئی نئی ریسرچ تو آئی نہیں, لیکن چونکہ نہیں چھٹتی لہذا آرڈیننس واپس ہوا, قانون واپس ہوا. یہ ہے تضاد. ببین تفاوت رہ اس کجا استاد کجا. تو یہ ہے اصل میں یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. حضور نے اس عمل سے جماعت بنائی جن کا تزکیہ ہوا, جو راہ خدا میں قتل ہو جانے کو سب سے بڑی سعادت سمجھتی. اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ حضور خود فرماتے لبثت انقطر فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا. میری بڑی تمنا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں, پھر مجھے زندہ کیا جائے, پھر ایک مرتبہ قتل ہونے کی لذت مجھے ملے اللہ کی راہ. لیکن یہ جماعت وجود میں کیسے آئی؟ یہ قرآن کا ظہور ہے. ایک معلم ایک کتاب. اسی کو سورہ بینہ میں کہا ہے, دیکھیے کس قدر خوبصورت انداز میں, لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تاتیہم البینہ. اور وہ بینہ کیا ہے؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب طیبہ. اللہ کا رسول اور اللہ کی کتاب دونوں مل کر بینہ بن. اس کے نتیجے میں وہ جماعت قائم ہوئی, اس کے نتیجے میں پھر جہاد اور قتال. وہ سورہ صف کا مضمون ہے, وہ رات کو بیان کروں گا. اب ایک بات اور سمجھ لیجئے, سورہ جمعہ میں اس کے فوراً بعد فرمایا کہ دیکھو مسلمانوں, ہمارے اس نبی کی دو بعثتیں ہیں. جب سورہ جمعہ نازل ہو رہی ہے اس وقت تک تو ابھی عرب ہی تھے نا امت میں صرف, اور تو خال خال کوئی سلمان فارسی, کوئی بلال حبشی, یہ تو خال ہی تھے. اصل امت کیا تھی؟ عربوں پر مشتمل. اسی لیے فرمایا بعث فی الامیین. اصل بعثت تو حضور کی تھی عربوں کے, لیکن اگلی آیت میں فرمایا وآخرین منہم لما یلحقوا بہم. یہ صرف عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے, یہ دین صرف عربوں کے لیے نہیں آیا, محمد کی بعثت صرف عربوں کے لیے نہیں ہے بلکہ پوری نوع انسانی کے لیے. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. اے محمد, ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ دو نتیجے نکال لیے. ایک نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں, میں نے دین پہنچا دیا, تمہیں پہنچانا ہے ایک ایک فرد نوع بشر تک, تبھی تو میرا مقصد بعثت پورا ہوگا. میں صرف تمہاری طرف تو نہیں بھیجا گیا, ابھی ہندوستان میں تو کوئی دعوت پہنچی نہیں, حضور کا کوئی نامہ مبارک بھی نہیں آیا تھا. چلیے کسرا کے پاس آ گیا, لیکن کسرا تو ایک شخص ہے, ایرانیوں تک تو دعوت نہیں پہنچی. تو ایک طرف تو تبلیغ حوالے کر دی امت کے. آخری خطبے میں آپ نے ارشاد فرما دیا, خطبہ حجت الوداع میں سوال کیا ہے, ایک بہت اہم سوال, الا هل بلغت. لوگوں میں نے پہنچا دیا کہ نہیں, اور 1,25,000 کے مجمع نے بیک زبان کہا. محدثین پر اللہ کی رحمت نازل ہو جنہوں نے یہ ساری تفاصیل محفوظ کر لی. 1,25,000 کا مجمع ہے جو بیت زبان کہہ رہا ہے انا نشہد انک قد بلغت و ادیت و نصحت. تعاون ہم گواہ ہیں، آپ نے حق تبلیغ ادا کر دیا، حق امانت ادا کر دیا، حق خیر ساری ادا کر دیا. پھر آپ نے ایک تو نگاہ اٹھائی آسمان کی طرف، بارگاہ خداوندی میں عرض کیا اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ رہے. وہ بارے گران جو میرے کندھے پر آیا تھا میں آج سبک دوش ہو گیا. اور دوسری بات اب امت سے خطاب کر کے فرمائی، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب پہنچائے وہ جو یہاں ہے ان کو جو یہاں نہیں، جو یہاں نہیں ہے میں وہ بھی آگئے جو اس وقت دنیا میں تھے لیکن وہاں نہیں تھے، اور وہ بھی آگئے جو تا قیام قیامت اس دنیا میں آئیں گے، نسل آدم، ان سب تک اس دین کا پہنچانا ذمہ داری ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری بات کیا کہ میں صرف نبی بنا کر نہیں بھیجا گیا، میرا کام صرف تبلیغ نہیں، میرے ذمہ تو فرض منصبی تھا اللہ کے دین کو غالب کرنا. دیکھو میں نے جزیرہ نما عرب پر غالب کر دیا ہے، جال حق کو وضاحت الباطل، غالب ہو گیا تھا کہ نہیں؟ اللہ کا کلمہ سربلند ہے، سارے جھنڈے سرنگو ہو گئے. یہ صرف ایک مذہبی تبلیغ نہیں تھی، یہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب بھی تھا. صرف عقائد نہیں بدلے تھے، پورا نظام بدلا تھا. صرف پرسنل لا کی تبدیلی نہیں تھی، سیاست، معیشت، معاشرت، ہر شے بدل کر رہے تھے. تو کیا یہ انقلاب صرف عرب کے لیے تھا؟ یہ بھی پورے عالم کے لیے. اب یہی انقلاب برپا کرنا ہے تمہیں. میرا آلہ، میرا ہتھیار یہ قرآن تھا، یہ سنبھال لو، یہ تمہیں دے کر جا رہا ہوں. قد ترکت فیکم، یہ بھی اسی خطبہ حجۃ الوداع کا جملہ ہے، قد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم به لن تضلوا ابدا کتاب اللہ، میں چھوڑ کر جا رہا ہوں تمہارے مابین وہ چیز کہ اگر مضبوطی سے تھام لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، وہ اللہ کی کتاب. ایک نقطہ اور عرض کر دوں، حضور کا سب سے بڑا معجزہ، کوئی اختلاف نہیں کر سکتا کہ قرآن، جس پر چیلنج دیا گیا، سب سے بڑا معجزہ تو وہی ہوتا ہے جس پر تحدی ہو، چیلنج ہو کہ آؤ مقابلہ کر لو. قرآن مجید میں چار جگہ پر چیلنج. اب آپ دیکھیے، بقیہ رسولوں کے معجزے امت کو منتقل نہیں ہوئے، کیا دم عیسیٰ امت کو منتقل ہوا؟ کیا ید بیضہ امت کو منتقل ہوا؟ آشا جو ہے وہ ٹھیک ہے، ایک تبرک کی حیثیت سے رہا بنی اسرائیل کے پاس، وہ صندوق سکینہ، ایک ان کا بڑا صندوق تھا تابوت سکینہ، اس میں وہ عصا رکھا ہوا تھا، لیکن تھا کیا؟ لکڑی کی لکڑی تھا. وہ معجزہ تو اس وقت تھا جب حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں تھا، ورنہ تو سیکھو لکڑی ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں. دیکھیے یہ کمال بھی یہی ہے کہ محمد کا سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید، اور وہ امت کے حوالے کر کے گئے. میرا ہتھیار یہ ہے، سورہ فرقان میں فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جاہدہم بہی جہاداً کبیرہ، جہاد کیجئے ان سے قرآن کے ذریعے سے جہاد کبیر. تو اصل تلوار تو قرآن تھی، ذہنوں کے اندر جو گھٹے ہوئے تھے لات و منات ان کو نکالنے والی چیز وہ تو قرآن تھی، دلوں کے اندر جو بدنیتیں مزمت تھیں ان کو صاف کرنے والا نشتر جو ہے اندر کے پھوڑے پھوڑنے والا وہ تو یہ قرآن، جاہدہم بہی جہاداً کبیرہ، یہ قرآن میں تمہیں دے کر جا رہا ہوں. بس اب آخری بات عرض کر دوں، جب مشن جو ہے وہ بھی منتقل ہو گیا حضور سے امت کو، اور وہ اعلی انقلاب یا ہتھیار یا معجزہ بھی منتقل ہو گیا حضور سے امت کو، تو ساتھ کے ساتھ ہی ایک نظام دیا گیا، یہ ہفتے وار اجتماع کا نظام. آپ جانتے ہیں کوئی انقلابی پارٹی نہیں ہوگی جس کی ویکلی میٹنگز نہ ہوتی ہوں، ہو نہیں سکتا. کارکن جمع ہوں، اپنے فکر کو تازہ کریں، اپنے مقصد کو پھر یاد کریں. آتا رہتا ہے لوگوں کے دلوں کے اوپر غبار بھی آ جاتا ہے، ذہنوں کے اوپر کوئی گرد و غبار کی تہیں جم جاتی ہیں، تو اس کو رینیو کرنا، صاف کرنا، پھر فکر واضح ہو جائے، مقصد واضح ہو جائے، نسب العین واضح ہو جائے، اس کے بغیر کوئی انقلابی جماعت نہیں چل سکتی. کوئی اپنا لٹریچر ہو اس کو پڑھے، اپنے فکر کو ذہن میں پھر تازہ کرے. یہ جو حزب اللہ نامی انقلابی جماعت ہے اس کا ہفتے وار اجتماع ہے یہ اجتماع.
اور اس میں کسی بھی نائب رسول کا کام ہے کہ منبر رسول پر کھڑا ہو اور وہی عمل کرے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ تسلسل ہے 1400 برس سے, تسلسل ٹوٹا نہیں. اس سے بڑا کوئی بھی پوری دنیا میں, میں دعوے سے کہتا ہوں, تعلیم بالغہ کا نظام ممکن نہیں. آپ کو چھوٹا سا جلسہ کرنا ہو, کتنے ککیڑ بول لینے پڑتے ہیں, پوسٹر چھاپو, منادیاں کرو, پھر بھی اتنے لوگ جمع نہیں ہوتے. یہاں کچھ نہیں, ہر جمعے کو لوگ چلے آ رہے ہیں, کچے دھاگے سے بندے چلے آ رہے ہیں, نہاتے ہیں, دھوتے ہیں, کپڑے بدلتے ہیں, عطر لگاتے ہیں, بہترین ماحول میں جمع ہوتے ہیں. اب یہاں پر کوئی نائب رسول, یہ منبر رسول ہے, اس پر کھڑا ہونے والا نائب رسول ہے. کام وہ کرے تب نا, اور اگر کام ہو اختلافی مسائل کو ہوا دینا, جھگڑوں کو بڑھانا, افتراق پیدا کرنا, غالب گلوچ, قصے کہانیاں, لطیفے, تو معلوم ہوا یہ ہے وہ چیز کہ جو ہم نے بنا کر رکھ دیا. اب اصل بات کیا ہے کہ خطبہ جو ہے وہ خطبہ عربی میں, وہ تو ہم سمجھتے ہیں, وہ تو رہ گئی رسم, زبان یار منصور کی وہ منصور کی نمی دانم, وہ تو ہو گیا ایک ریچول. اس کے لیے تلافی کرنے کے لیے تقریر ہے, اس تقریر میں الا ماشاء اللہ سب کچھ ہوگا سوائے قرآن کے. ایک تفسیر کے بارے میں ایک صاحب نے بڑا سخت جملہ یہ لکھا, اسلاف کی باتیں ہیں یہ, کہ فیہ کل شیئن الا القرآن. تو بڑا طنزیہ جملہ ہے, میں اسی جملے کو استعمال کر رہا ہوں. اکثر و بیشتر حال کیا ہے کہ خطبے میں سب کچھ ہوگا سوائے قرآن کے, حالانکہ حضور کیا کرتے تھے, مسلم شریف کی روایت ہے, واحد روایت ملے گی صحیح ہے انہیں کہ خطبہ جمعہ میں حضور کیا کرتے تھے. کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبتان, حضور کے دو خطبے ہوتے تھے, یجلس بینہما, ان کے مابین آپ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے تھے, وہی جو ہر خطیب کرتا ہے. کرتے کیا تھے, یقرأ القرآن ویذکر الناس, قرآن پڑھتے تھے اور لوگوں کو یاد دہانی کراتے تھے. قرآن ہمارا فکر ہے, قرآن ہمارا فلسفہ ہے, قرآن ہمارا نظریہ ہے, قرآن ہمارا عقیدہ ہے, قرآن ہمارے تزکیہ نفس کا ذریعہ ہے, قرآن ہمارے لیے کتاب قانون ہے, قرآن ہمارے لیے حکمت اور دانائی کا منبع اور سرچشمہ ہے. اس سے اگر ظہور ہو رہا ہے, اس سے اگر دوری ہو رہی ہے, اس سے بودھ ہو رہا ہے, تو اس کے لیے سب سے بڑا نظام یہ. آپ قسم تصور سے اگر دیکھ سکیں تو پورے پورے عرضی پر کروڑوں انسان ہیں کہ جو جمع ہوئے. کھنڈر بتا رہے ہیں عمارت عظیم کی, یہ عمارت محمد الرسول اللہ کے قائم کردہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. رہ گئے کھنڈر, رہ گئی رسم ازا, روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا, تلقین غزالی نہ رہی, لیکن کھنڈروں کی عظمت بتاتی ہے کہ جب اصل عمارت اپنی پورے شان و شکوہ کے ساتھ ہوگی تو وہ کیا ہو. یہ ہے خطبہ جمعہ کا مقصد, یہ خطبہ جمعہ ہے جس نے جمعے کو جمعہ بنایا ہے, ورنہ ظہر کی نماز کی چار رکعتیں ہیں, یہاں دو رہ گئی. اس کے لیے وہ حکم ہے کہ اگر تین جمعے متواتر ترک کر دو اللہ تمہارے دلوں پر مہر کر دے گا. اس کے لیے حکم ہے کاروبار دنیاوی حرام ہے, لب کو اللہ کی یاد کی طرف ہمتن متوجہ ہو جاؤ. یہاں تک کہ اگر خطبہ ہو چکا ہے یا شروع ہو چکا ہے تو جان لو دفتر فضائل میں تمہاری حاضری ہی درج نہیں ہوگی, اس لیے کہ فرشتے جو ہیں وہ اپنے دفتر سمیت کا رجسٹر بند کر کے وہ خود خطبہ سن رہے ہیں. یہ ہے حکمت خطبہ جمعہ. اس میں ذہن میں رکھیے حضور کے مقصد بعثت کی انقلابی شان. انقلاب کے لیے لازم پہلے ایک جماعت کی تیاری. اس جماعت کو تیار کرنے کا جو محمدی منہاج ہے صلی اللہ علیہ وسلم, وہ ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ سارا ریوالو کر رہا ہے قرآن کے گرد, اور قرآن کی اس اجتماعی سطح پر تعلیم بالغہ کا نظام ہے یہ خطبہ جمعہ. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني وقال صلى الله عليه وسلم اعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد وقال صلى الله عليه وسلم لا ايمان لمن لا امانه له ولا دين لمن لا عهد له او كما قال صلى الله عليه وسلم حضرات جیسا کہ میں نے جمعے کے خطبے سے قبل عرض کیا تھا یہ خطبہ نکاح ہے جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا ہے اکثر و بیشتر آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ خطبہ نکاح بس کوئی نکاح خواہ ایسے ہی پڑھ دیتا ہے کہ شاید صرف دولہا کو سنانا ہو یا یہ کہ آس پاس کے دو چار آدمیوں کو اس کی حیثیت خطبے کی نہیں ہوتی وہی معاملہ ہے کہ اصل حکمت جو ہے چیزوں کی وہ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو چکی ہے خطبہ خطاب کو کہتے ہیں خطبے سے مقصد ہے تذکیر یاد دہانی نصیحت میں نے عرض کیا تھا کہ حضور کا یہ بڑا فطری طریقہ تھا کہ جہاں مسلمان جمع ہیں وہاں پرواز نصیحت تذکیر یاد دہانی جو ہے فطری انداز میں تو اب یہ خوشی کا موقع ہے جمع ہے البتہ یہ ذہن میں رکھیے کہ اس کے لیے حضور جو آیات منتخب فرماتے ہیں وہ ہے اصل میں حکمت نبوی کا ایک خاص پہلو کہ اس خطبے میں حضور سے منقول تو ابتدائی خطبہ جو ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں تشہد جس کا اہم ترین حصہ ہے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول یہ تو ہمارے دین و اسلام کی بنیاد ہے پھر اس کے بعد چار آیات حضور پڑھا کرتے تھے بعد میں احادیث کا جو ہے اضافہ علماء نے کیا ہے دو حدیثیں عام طور پر خطبے میں پڑھی جاتی ہیں دو میں نے اور مزید آج پڑھی تو چار آیات اور چار احادیث ہیں جو آپ نے ابھی سماعت فرمائی اب جہاں تک آیات کا انتخاب ہے تو 6500 آیات میں سے حضور نے خطبہ نکاح کے لیے یہ چار آیات جو منتخب کی تو یہ بغیر کسی بنیاد پہ تو نہیں ہو سکتا کلام اللہ کا ہے لیکن اس میں سے انتخاب محمد الرسول اللہ کا سلام ہے ان چاروں آیتوں میں سب سے زیادہ زور جو ہے وہ تقویٰ پر ہے دو دو مرتبہ اس کی وجہ ایک تو بالکل ظاہر ہے کہ در حقیقت پوری انسانی زندگی کا دار و مدار جو ہے اس کی صحت اور درستی کا وہ تقویٰ پر ہے اللہ کا خوف ہے محاسبہ اخروی کا خیال ہے کہ جواب دہی کرنی پڑے گی تبھی انسان درست رہ سکتا ہے ورنہ نہیں اور اس تقویٰ کی ہر میدان میں ضرورت ہے دکاندار کے تقویٰ نہیں ہوگا وہ دھوکہ دے گا فریب کرے گا کم تولے گا غلط مال دے گا عیب چھپائے گا کسی اور ذمہ دار شخص کے اندر نہیں ہے کسی بڑے سرکاری افسر میں نہیں ہے وہ جو امانتیں اس کے پاس سرکار کی ان میں خیانت کرے گا تنبہ پروری کرے گا اقربا نوازی کرے گا تو جس میدان میں بھی کوئی انسان ہے اگر تقویٰ نہیں ہے تو وہاں خلل اور فساد پیدا ہو جائے لیکن خاص طور پر یہ عائلی زندگی کا معاملہ ایسا ہے گھریلو زندگی جس کے لیے ہمارا تصور واقعتاً چار دیواری کا ہے کہ اس چار دیواری کے اندر ظاہر بات ہے کہ پولیس پرچے کا تو کوئی عمل دخل ہو نہیں سکتا اور اس چار دیواری میں اللہ تعالی نے مرد کو حاکم بنایا ہے الرجال قوامون علی النساء تو اس میں اس بات کا بڑا امکان ہے جیسا کہ ہمارے ہاں عام طور پر ہوتا ہے کہ وہ مرد اپنی حاکمیت کا غلط استعمال کرے وہ جو حقوق ہیں اپنے گھر والوں کے وہ صحیح ادا نہ کرے ان پر ظلم کرے انہیں ستائے یہ وہ چیز ہے کہ جس کی بنا پر خاص اس معاملے میں وہ آیات حضور نے منتخب کی ہیں کہ جن میں بڑے تکرار کے ساتھ تقویٰ کرو کہ جان لو اگرچہ تم گھر میں حاکم ہو اور آخر گھر کی باتوں پر کہاں واویلا ہو سکتا ہے اور کہاں اس میں کوئی, وہ تو بڑی انتہائی شکلیں ہوتی ہیں کہ کوئی عدالت تک جائے, ورنہ ہمارے ہاں اس کے لیے یہ ہے کہ ہماری خواتین جو ہیں وہ پوری زندگیاں اپنی تباہ کر دینے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں لیکن عدالت پرچے کے لیے تیار نہیں ہوتی. تو اس کے لیے خاص بات ہے. اب دیکھیے پہلی آیت سورہ آل عمران کی, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. تقویٰ کی اس سے زیادہ زوردار آیت پورے قرآن میں نہیں, کیونکہ صحابہ تو گھبرا گئے تھے اس کو سن کر. کیا ترجمہ یہ کہ اہل ایمان اللہ کا تقویٰ اختیار کرو جتنا کہ اللہ کا حق ہے. تو گھبرا گئے صحابہ حاضر ہوئے, حضور اللہ کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ پھر وہ آیت اتری جو سورہ تغابن میں ہے کہ فتقوا اللہ ما استطعتم, حد استطاعت تک تقویٰ اختیار کرو تو جان میں جان آئی. اس لیے کہ وہ تو قرآن سنتے تھے اور پڑھتے تھے عمل کے لیے, ہم تو ایسے ہی ثواب کے لیے سن لیتے ہیں اور پڑھ لیتے ہیں, لہذا انہیں ہر وقت دیکھنا پڑتا تھا کہ اس پر پورے اتریں گے کہ نہیں. ولا تموتن الا وانتم مسلمون, دیکھنا موت نہ آئے مگر حالت فرما برداری میں. اس میں بھی زور آپ نے دیکھا کہ موت کا کیا پتا اگلے لمحے آ جائے, مسجد سے نکلنا نصیب نہ ہو, سڑک پار کرتے ہوئے کوئی کچل کر ہمیں ٹرک چلا جائے, تو کوئی لمحہ جو ہے آپ کے پاس ضمانت نہیں ہے کہ موت نہیں آئے گی. تو معنی کیا ہوئے کہ اگر فرما برداری کی حالت ہی میں مرنا ہے تو ہر لمحہ فرما برداری میں گزرنا چاہیے, چوکس ہو کر چوکن میں ہو کر کوئی لمحہ بھی معصیت میں بسر نہ کرو, مبادہ اسی لمحے موت کا ظالم پنجہ جو ہے آ کر تمہیں دبوچ. پھر دوسری آیت سورہ نساء کی ہے, یا ایھا الذین, یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ. یہ سورہ نساء کی پہلی آیت ہے, یہ خاص طور پر آئلی زندگی کے نظام کے بارے میں جڑ بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے. اے لوگوں اللہ کا تقویٰ اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے بنایا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے کثیر تعداد میں مردوں اور عورتوں کو زمین میں پھیلا دیا. آدم و حوا کی نسل ہے ہم سب جو بیٹھے, اور اب جو یہ محفل ہے محفل نکاح ہے. آدم کی اولاد میں سے ایک نوجوان اور ہم حوا کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی ہے کہ جن کے ماں بہن پھر وہ رشتہ قائم ہو رہا ہے جس سے آگے نسل چلے گی. تو بس منھما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام. دیکھیے ایک آیت میں تقویٰ کا دو مرتبہ حکم. تقویٰ اختیار کرو اللہ کا جس کا کہ پھر تم ایک دوسرے کو واسطہ دیتے ہو. بہت لطیف بات ہے یہ. عام طور پر جب خانگی جھگڑے ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا جب دلیل ولیل رہ جاتی ہے تو آخر میں کہتے ہیں ہاتھ بھی جوڑ کے خدا کے لیے مان جاؤ, باز آ جاؤ, اس طرز عمل کو چھوڑ دو. تو یہاں فرمایا جب خدا کا واسطہ بعد میں دینا ہے تو پہلے ہی سے اگر اس کے احکام پر عمل کرو گے تو یہ جھگڑے ہوں گے. مرد اپنے حقوق پر تانے رہے اس سے آگے دست درازی نہ کرے, بیوی اپنے حقوق پر تانے کرے اس سے باہر پاؤں نہ نکالے. جو اللہ نے مقرر کر دیا ہے مرد کو بھی عورت کو بھی اس پر قناعت کرنی چاہیے, ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی فکر ہونی چاہیے. بل ارحام اور رحمی رشتوں کا لحاظ رکھو. یہی تو ہے نا وہ نسل جو چلتی ہے. ہم والدین پر جا کر سگے بہن بھائی ہیں, اس سے اوپر جاتے ہیں تو پھر وہ دادا دادی پر وہ دائرہ پھیلتا ہے اور حضرت آدم و حوا پر پوری نوع انسانیت کلبہ بن جاتی. تو دائرے ہیں مختلف. فرمایا ان اللہ کان علیکم رقیبا, جان لو اللہ تعالیٰ تم پر نگران ہے, ایک ایک عمل تمہارا اس کی نگاہ میں, کسی عدالت میں ثابت ہو سکے نہ ہو سکے اس کے علم میں. آخری دو آیات جو ہے سورہ احزاب سے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, پھر دیکھیے وہی بات, اے ایمان تقویٰ اختیار کرو اللہ. وقولوا قولا سدیدا, تقویٰ ویسے تو زندگی کے ہر کام میں چاہیے, پورے جسم پر تقویٰ ہونا چاہیے, خاص طور پر زبان پر تقویٰ. اس زبان سے صحیح بات نکلے غلط نکلے غلط نہ نکلے, یہ ہے سب سے مشکل بات. اور گھر میں داخل ہو کر انسان سب سے زیادہ جو ہے بے لگام جو ہے اس کی زبان ہوتی ہے. کوئی روکنے ٹوکنے والا تو ہے نہیں, جو چاہے کہہ دے, جس طرح چاہے دل توڑ دے. اس زبان کا استعمال, قولوا قولا سدیدا, اب سیدھی بات ہے. فرمایا زبان کو تم قابو میں کر لو, یصلح لکم اعمالکم, اللہ تمہارے دوسرے اعمال خود درست کر دے گا. بڑی فطری بات ہے, جب زبان پر آپ نے قابو پا لیا تو بقیہ وجود پر قابو پانا بہت آسان ہے. ویغفر لکم ذنوبکم, اور کہیں کوئی خطا ہو جائے لغزش ہو جائے تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے. ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما, اور جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت پر کار بند ہو جائے اس میں بڑی کامیابی حاصل ہے. تو یہ چار آیات ہیں جو حضور نے منتخب کی. اس کے بعد حدیثیں چھوٹی چھوٹی پہلی حدیث النکاح من سنتی، نکاح کا طریقہ میرا طریقہ ہے، میری سنت. اس میں اصل میں نفی ہے رہبانیت کی، کہ عیسائیت ہو یا ہندو مت ہو، جین مت ہو، بدھ مت ہو، آپ دیکھیں گے کہ شادی کو گھٹیا کام قرار دیا گیا. روحانی اعتبار سے بالا تر لوگ وہ سمجھے جاتے ہیں جو تجرد کی زندگی بسر کریں، ساری عمر گھر گرستی کا ککیڑ مول لیں. اس کی تردید ہے.